أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو اب الحمد للہ خدا کے فضل و کرم سے اب ایام عزا اور پھر اس کے بعد جشن عید میلاد النبی کی تاریخیں گزر گئیں اور اب الحمد للہ ہم اپنے جو ویکلی دروس کا سلسلہ ہے اس کو اب دوبارہ شروع کرنے کی جسارت کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے پہلے سلسلہ چھوڑا تھا تو اس کے مقابلے میں یعنی کہ سننے والے حضرات بالکل ہی آؤٹ آف سنک نہ ہو گئے ہوں گے. تو ہمارے دو ٹاپکس تھے جو چل رہے تھے. ایک موضوع تھا معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں جو معارف ہیں ان کو انالائز کرنا، اسٹڈی کرنا، اور دیگر جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کہ قرآن کریم میں خاص طور سے یا دین میں اجتماعی امور کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے. تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہمارے دوسرے ٹاپک سے کونسائڈ کر رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کا، اگلے جمعے کا جو درس ہوگا وہ پھر اس میں ہم دعائے معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو اگین ٹیک اپ کریں گے. تو اس میں ہم نے اجتماعی امور کے حوالے سے آپ کے سامنے سورہ بقرہ، تھوڑا سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کے حوالے سے کئی آیتیں پیش کی تھیں اور ان آیتوں کے بیان کرنے کا جو بنیادی خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ یعنی جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کو جب ہم لیتے ہیں تو دین کے حوالے سے اس بات کی ریئلائزیشن اور اپریسیشن لازمی اور ضروری ہے کہ خدا نے دین فقط افراد یا انڈیویژول لائف کے لیے نہیں اتارا ہے. یعنی جس دین کو نازل کیا ہے یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں ہمارے سامنے اس کو رکھا ہے وہ دین فقط اور فقط انڈیویژول لائف کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین اقوام اور ملت کے لیے بھی ہے اور جو قومی اور ملی اس کا پہلو ہے، اجتماعی اسپیکٹ ہے، وہ کئی اعتبار اور کئی جہتوں سے انفرادی اسپیکٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے. اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے عبادات کا انجام دے لیں یا ہم نے ذاتی طور پر حلال اور حرام سے پرہیز کر لیا، گناہوں سے بچ گئے یا کچھ اچھے کام کر لیے اور ہمارا دینی جو یعنی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مکمل ہو گئیں. اگر ہم خدائی دین کو قبول کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے قبول کرتے ہیں جیسا کہ خدا نے نازل فرمایا، تو پھر اس قسم کا دین، یعنی یہ والا دین جو ہے وہ انفیکٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادھورا ہے بلکہ اصل میں ناقص ہے اور غلط ہے. یعنی وہ یہ والا دین آپ کو وہ نتائج کبھی دے گا ہی نہیں کہ جس کے لیے دین پیغمبروں کے پاس سے آیا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھنا، حالانکہ تھوڑا سا ایک ٹپیکل کنسیپٹ ہے لیکن اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ آدھا انفرادی اور آدھا اجتماعی ہے، یہ سمجھنا غلط ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ کوئی اگر مثال کے طور پر صرف اور صرف انفرادی اعتبار سے دین کو قبول کرے تو اس نے 50% دین اخذ کر لیا، نہیں، یہ غلط ہے. یعنی دین جس طریقے سے دیا گیا ہے، جس میں فرد اور اجتماع دونوں کے ملاپ سے جو چیز سامنے آتی ہے، یا پورا دین لے کر فائدہ ہوگا یا زیرو ملے گا، یہ بات ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ اس کا جناب، یا اسی کا الٹا وہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ افراد اور حضرات ایسے ہوتے ہیں اور یعنی ایسے بھی ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو دین کو فقط اور فقط اجتماعی اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اجتماعی یا معاشرتی اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں وہ انفرادی پہلو, اور انفرادی پہلو میں بھی جو مہم ترین بات ہے یعنی تزکیہ نفس, اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ فقط یعنی معاشرے میں گھومنا پھرنا یا فلاحی کام یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور موومنٹس, تو وہاں سے بھی نیٹ ریزلٹ زیرو آتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ دین فقط اور فقط ہمارے انڈیویژول عبادات یا انفرادی کاموں کے کا نام ہے اور اس میں ہمیں یعنی وائڈر اسکوپ اور گریٹر لیول پر ہیومینٹی یا سوسائٹی کے لیول پر نہ کچھ سوچنا ہے نہ کرنا ہے, اس کا بھی نیٹ ریزلٹ زیرو ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, یعنی یہ 50-50 نہیں ہے کہ ادھر لے لیا تو 50 یا ادھر لے لیا تو 50, نہیں, یا تو پورے دین کو اخذ کرنا ہے جیسا کہ ہم کو بتایا گیا یا پھر کچھ بھی نہیں آتا ہے گا. تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین صرف افراد کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اقوام اور ملتوں کے لیے آیا ہے اور حقیقتاً پوری انسانیت کو کور کرتا ہے. اچھا, اس حوالے سے ہم نے جب قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھا تو اس میں ہمیں کئی پہلو, جس میں سے دو تین میں, کیونکہ ہم تقریباً 3 مہینے بعد بات کر رہے ہیں تو کافی ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ ذہنوں سے فراموش ہو گئی ہوں, کہ اس میں جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ خدا نے, یعنی ابھی تک ہم جو اجتماعیت ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں فرام دا ایسپیکٹ آف اہل کتاب, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں ہمیں کیا ہے, پہلے اہل کتاب, پھر اہل کتاب کا رویہ اہل اسلام کی طرف, اور پھر وہ آیتیں کہ جن میں خدا نے خصوصیت سے مسلمانوں سے بات کی ہے. یعنی جب ہم یہ اجتماعی امور کو کور کر رہے ہیں انشاءاللہ, تو ہم ان 3 فیزز میں اس کو دیکھیں گے کہ پہلے یہ کہ اہل کتاب سے کیا کچھ گفتگو ہوئی اور اہل کتاب کے بارے میں کیا بیان کیا گیا, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ. اس کے بعد دوسرا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کا آپس میں کیا ربط ضبط بنتا ہے یا بنا تھا, کیا تعلق ہے ان کا آپس میں, ان کا کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے, اور پھر یہ کہ وہ آیتیں جن میں خدا نے خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام کو مخاطب کیا اور ان سے بات کی. تو جب اہل کتاب کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ان سے میثاق لیا ہے, یعنی میثاق کا مطلب ہے کہ ایسا اوت ہے یا ایسا پرومس ہے کہ جو ایسا کووننٹ ہے کہ جو ان بریکیبل ہے, یعنی جس کو توڑنے کا یا جس کے خلاف جانے کا کوئی امکان یا گنجائش موجود نہیں ہے. اس میثاق کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان میں کیا کیا چیزیں تھیں. اس کے بعد ہم نے اس بات کو یعنی وہ کیا, نوٹس کیا, اسٹڈی کیا کہ اہل کتاب کی جو سیرت اور سنت رہی ہے اوور اے پیریڈ آف تھاؤزنڈز آف ایئرز, وہ نقض عہد اور میثاق ہے. نقض عہد کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کے وعدوں کو ہمیشہ توڑتے رہے, وہ کبھی بھی خدا سے کیے گئے وعدوں پر قائم نہیں رہے, اور کن کن طریقوں سے انہوں نے خدا کی ہدایات کو ڈیویٹ کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے خدا کے عہد و پیمان کو توڑا ہے, اس کی تفصیل ہم نے اچھی خاصی دیکھی تھی ان جو آیتیں تھیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ریکارڈڈ ہیں تو مجھے اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں. تو یہ, اور اسی کو آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے پھر اگلی دفعہ سے ہم اس دوسرے والے فیز پہ آ جائیں گے کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے آپس میں روابط کس قسم کے بنتے ہیں اور ان کے رویے ہماری طرف کس نوعیت کے رہے ہیں, اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے, یعنی یہ باقاعدہ قرآن نے اس موضوع کو ایڈریس کیا ہے کہ اہل کتاب تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، اور ان کے رویے اور ایٹیٹیوڈز تمہاری طرف کس قسم کے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس بات کو یعنی آگے بڑھائیں گے کہ آج بھی کہ یہ اہل کتاب ان کے کیا طریقے رہے ہیں اور ان کی کیا سنتیں ہیں ان فیس آف ہدایت الہی، یا خدا کے مقابلے میں، یا خدا کے پیغمبروں کے حوالے سے۔ اور اس میں اس بات کو بھی میں نے بار بار ریپیٹ کیا تھا کہ قرآن کریم جب ہمیں اہل کتاب کے کنڈکٹ اور بیہیویئر کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی کہانی یا تاریخ پڑھا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یعنی کہانی سنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہسٹری بھی نہیں ہے قرآن میں ان فیکٹ۔ اور جتنے بھی گزشتہ اقوام یا لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ پوری کی پوری بربنائے ہدایت ہے، ہدایت ہے اور تعلیم و تربیت ہے۔ اور تعلیم و تربیت بھی کس کے لیے ہے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی ہمارے لیے وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے بہرحال ایک جملہ یہاں پہ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنفیشن یا اعتراف جرم کہہ لیں، وہ اس طریقے سے کہ ہم خاص طور سے جب اجتماعی امور پہ بات کرتے ہیں کہ دین نے اور قرآن نے اجتماعی معاملات، معاشرتی مسائل، حکومتی اور سیاسی جہتوں پر ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا ریکمنڈیشنز دی ہیں، ہمارے سامنے کن امور کو رکھا ہے، تو اس میں ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے یا قبول کرنا پڑتا ہے کہ ہم بدقسمتی سے ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں اور ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہم ان میں سے بہت تھوڑی چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں۔ لیکن بہرحال میں یہ بات دو نیتوں سے کر رہا ہوں، اس بات کو، اس مسئلے کو یعنی مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ان بہت ساری باتوں، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں کہ ہم نے اس کو پڑھا اور آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے یعنی دوسری آیتیں تھیں، آج دوسری آیتیں، لیکن یہ ٹاپک ریکرنگ ہے اہل کتاب کے حوالے سے۔ کون سا ٹاپک؟ حرام کھانے والا۔ اب یہ حرام کھانے والے مسئلے کو اگر آپ پیش کریں کہ یہ اقوام کے لیے زہر ہے، یعنی اگر کسی بھی قوم و ملت میں یہ عادت پختہ ہو جائے یا اس میں ایسے افراد کی اکثریت ہو جو حرام کھانے والے ہوں، تو یہ زہر کی مانند ہے جو قوم کے اور ملت کے بدن میں سرایت کرتا ہے۔ لیکن آپ ان تمام آیتوں کو پڑھ دیں، اور خاص طور سے مطلب ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں میرے خیال ہے ہر طرف سے آپ کو وہی ایکسکیوزز مل رہی ہوگی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ اس کے بغیر، مثلا رشوت کے بغیر، رشوت لیے بغیر، رشوت دیے بغیر، جھوٹ بولے بغیر آپ کے کام ہی نہیں ہوتے۔ تو یعنی اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ریکمنڈیشنز ہیں ظاہر ہے کہ وہ مینلی قرآن کی ہی روشنی میں، لیکن اس بات کا احساس ہے کہ اس پر شاید پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اور ایسے ہی بہت ساری باتیں یہاں کے لیے، یعنی دیگر معاشروں کے لیے، خالی پاکستان کے مسائل تو اجتماعی نہیں ہیں، پوری دنیا میں معاشرتی اور اجتماعی مسائل موجود ہیں۔ لیکن اس امید پر، ایک تو یہ کہ جو ہمارا درس و گفتگو کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی امور کو بیان کیے بغیر ہمارا جو بھی یہ ہماری گفتگو ہے، یعنی قرآن فہمی کی، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو جاننے کی اور دین اسلام کو پہچاننے کی، وہ گفتگو کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم اس موضوع کو تشنا چھوڑ دیں اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ امید کہ انشاءاللہ تعالی اگر ان موضوعات پر گفتگو ہو اور اس میں سے ظاہر ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اور کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو انسان بھی ایک کتاب لکھتا ہے، ایک بات کرتا ہے، کسی موضوع کو چھیڑتا ہے کہ اور اسپیشلی اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جو کچھ بھی میری ایفرٹ ہے وہ خدا کے حوالے، یعنی میں اپنی اس ایفرٹ کا خود نہ مالک ہوں، نہ میں اپنی اس ایفرٹ کے بارے میں خود مختار ہوں کہ یہ کہاں تک جائے اور کہاں تک پہنچے، تو یہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ جہاں تک یہ اگر یہ بات پہنچے، لوگ سنیں اور پھر کسی کے دل میں، دماغ میں وہ یعنی نور کی کرن بیدار ہو اور وہ اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات کرنے کے، یعنی جیسے جو جملہ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم جب تک لوکل لیولز پر، لوکلائزڈ سطح پر حکومت اسلامی نہیں بنا سکیں گے تو ہم بڑے پیمانے پر بھی یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یعنی لوکلائز لیول کا مطلب یہ ہے کہ 8 افراد ملیں، 8 فیملیز ملیں، 10 گھرانے ملیں اور وہ اس بات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ عہد کریں کہ ہمیں مل کر ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ان راہوں کو طے کرنا ہے کہ جو ہمیں قرآن اور اہل بیت نے بتائی ہیں، جن کی طرف ہماری ہدایت کی گئی ہے، جن رستوں پر ہماری رہبری کی گئی ہے۔ اور اس میں یعنی بہرحال جو کچھ چیزیں کافی، اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک کہیں یا کچھ بھی کہیں، کہ ہم لوگ یعنی اس والے دین کے حوالے سے تو بہت متحد ہیں کہ جو ہمارا من پسند دین ہے، یعنی جس کو ہم پرسنلی لائک کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم 2 مہینے مل کے مجالس کے سلسلے قائم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا رمضان میں ہم افطاریوں کے یا افطار پارٹیوں کے سلسلے قائم کرتے ہیں، یا ماہ رجب و شعبان میں ہم نظر و نیاز کے سلسلے قائم کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں کہ جو حقیقتاً اجتماعی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم اس بات کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن اور امر امامت بھی زندہ ہو رہا ہے؟ اس طرح ہماری کتنی فکر جاتی ہے اور توجہ جاتی ہے کہ آپ اگر مجالس کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں اور اس میں جب ہم گیدر ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو ہم یہ بات اپنے تئیں سوچ رہے ہوتے ہیں، خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خاطر یا خدا کی خاطر یا رسول اور امام کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن دین اور امام کی خاطر ملاقات اس وقت اپریشیبل ہوتی ہے یا اس وقت محقق ہوتی ہے کہ جب ہم دین کے اصولوں کو زندہ کریں اور امر امامت کو زندہ کریں، تب امام اور دین کی خوشنودی ہے اور قرآن کی خوشنودی ہے، اپنی مرضی سے تھوڑی۔ یعنی یہ بھی ہمارا ایک بہت ہی عجیب ٹرینڈ ہے، بہت ہی عجیب ٹرینڈ ہے کہ نام خدا کا، رسول کا، امام کا اور کام سارے اپنی مرضی کے۔ اس کے بعد یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک حالہ ہوتا ہے، ایک خول ہوتا ہے کہ جس خول پر ہم بڑا بڑا لکھ دیتے ہیں اللہ، رسول اور امام، لیکن اس کے اندر جتنا سٹف بھرا ہوتا ہے نا، وہ سب اپنی مرضی کا ہوتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے، جو ہمیں پسند، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرف بہت کم توجہات ہیں یا اس طرف بہت کم تفکرات ہیں کہ خدا اور رسول اور امام خود کیا چاہتے ہیں، اس راہ کو طے کیا جائے۔ تو بہرحال یعنی کہ یہ وہ مشکلات ہیں جو اجتماعی طور سے ہمارے سامنے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو معاشرتی دینی حوالوں سے جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور جن کی طرف سے کوتاہی کی بنا پر ہم ایک دینی اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے پاتے ہیں اور اس مقصد میں ناکام ہے۔ اور ناکامی اس بنا پہ نہیں ہے कि खुदा हमें या हमारी सोसाइटीज़ को आगे नहीं लाना चाहता, या कुव्वत नहीं देना चाहता, या मजबूत नहीं करना चाहता, बल्कि नाकामी इस बिना पर है कि हम खुदाई कवानीन को मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं। और जो कुछ हमारे सामने रखा गया है, रास्ता लेड डाउन किया गया था, उस रास्ते को हम मुसलसल, हमने उन सब को चीज़ों को उठा के साइड में कर दिया है, और बाकी हम, जैसे वही मैंने कहा कि दीन के नाम पर अपनी मनपसंद और दिल खुश करने वाले उमूर में मशगूल हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम बातें वो हैं कि इसका मकसद क्या है इज्तमाही उमूर पर बहस करने का, इज्तमाही उमूर को गुफ्तगू में लाने का हमारे सामने क्या पर्पज़ है, ये बातें हमेशा जहन में रखिएगा। और अगर हम यानी छोटे छोटे से पैमानों से इस काम को करते हुए अपना घर, अपना ख़ानदान, दो घर, चार घर, चंद अफराद, और फिर इसी तरीके से बढ़ते 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 एक मजबूत सिस्टम वजूद में आ जाए कि जहाँ पर कुरानी और इलाही कवानीन नाफिजुल अमल हों, तो फिर हम किसी आगे के या बड़े पैमाने पर भी कामयाबी को सोच सकते हैं, वरना चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से मतलब हिलती जुलती रहेंगी। हम बज़ाहिर खुश होते रहेंगे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन नतीजा हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। कौन सा नतीजा आने वाला नहीं है? यानी वो हुकूमत इस्लामी के जो कुरान और रसूल और इमाम से हम आहंग हो, या वो हुकूमत इस्लामी के जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का अक्स और रिफ्लेक्शन हो, वो नतीजा कभी भी हाथ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं अब सूरह मायदा की ही आयतें हैं और जहाँ से मैं फिर अपनी गुफ्तगू को रिकनेक्ट करना चाहता हूँ इस इब्तदाई तमहीद के बाद। और यहाँ पर भी जो इन आयतों में भी जिस पॉइंट को एम्फसाइज किया गया है वो यही है कि जो भी अहले किताब हैं, यानी पहले यहूद और फिर नसारा, इन आयतों में ख़ास बात क्या है कि पहले एक्सक्लूसिवली यहूदियों के बारे में बात हुई है, फिर नसारा के बारे में, इन्हें ईसाइयों के बारे में बात हुई है, और इन लोगों ने दीन में किस तरीके से इफ्तरा परदाजी की है, फैब्रिकेशंस की हैं, और दीन के अंदर क्यों कर उन्होंने, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दीन की शक्ल सूरत को मस्ख कर दिया है, बिल्कुल डीफेस कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है, उसका बयान। और ये आयत नंबर 59 सूरतुल मायदा, قل يا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا, यहां पर भी बहरहाल वो बात आ रही है जो मैंने कहा था कि फेज टू है, कि जिसमें ये गुफ्तगू है कि अहले किताब अहले इस्लाम के साथ किस किस्म का रवैया रखते हैं या उनके लिए दिलों में क्या रखते हैं। قل يا اهل الكتاب, ए रसूल कह दो कि अहले किताब, हल तनकमून मिन्ना, तुम हमसे क्यों बोझ रखते हो, तुम हम पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो, तुम हमारे लिए क्यों ऐबजोई करते हो। इल्ला अन आमन्ना बिल्लाही वमा उन्ज़िला इलैना, यानी तुम्हारा हमसे इंतकामी या बोझ वाला रवैया रखने की वजह सिर्फ क्या है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्ज़िला इलैना, जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, और उस पर ईमान लाए जो हमसे पहले नाजिल किया गया था, यानी वो किताबें जो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ बातें बहुत नोटिसेबल हैं इस जुमले में। एक बात यह है के अहले किताब मुसलमानों के हवाले से मुंतकिमाना रवैया रखते हैं, मुंतकिमाना यानी दिलों में बोझ, और जहां भी मौका मिलेगा वो कोई ना कोई इंतकामी या रिवेंजफुल کارروائی کریں گے مسلمانوں کے خلاف. لیکن خدا کی سپورٹ مسلمانوں کو اس بنا پر نہیں آئے گی کہ اہل کتاب تم سے بغض رکھتے ہیں, فقط اس بنا پر سپورٹ نہیں آئے گی, بلکہ مسلمانوں کو خدا کی سپورٹ اس وقت ملے گی جب اہل کتاب اللہ, قرآن اور اسلام سے قبل جو رسول ہیں ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ بغض ہوتا ہے فرقے کی بنیاد پر, یعنی جیسے مسلمانوں کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے, اب ایک فرقہ دوسرے فرقے سے ناراضی رہتا ہے اکثر, میل ملاپ محبت والی بات تو ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں بھی یہ منتقمانہ رویے ہیں ایک, لیکن خدا کی سپورٹ کب آئے گی؟ اس لیے نہیں خدا کی سپورٹ آئے گی کہ تم فلاں کا نام لینے والے ہو یا فلاں فرقے کے اگینسٹ ہو, کہ تم ہم سے کس بات کے لیے بغض رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں, اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائیں. اور اس میں سب سے خاص بات کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دین یعنی حق پرستی, دین کا رویہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری لڑائی یہود و نصارہ سے ہے تو ہم تورات اور انجیل کا انکار کر دیں, یا ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی برے کلمات نکالنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین اور دین اسلام جو ہے وہ کمپلیٹلی اور پیورلی فالوئنگ آف ٹروتھ ہے, سچ اور حق کی اتباع کرنا ہے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی کو کا لحاظ کیے ہوئے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی تم سے بغض رکھتا ہے, تم سے دشمنی کرتا ہے, تمہاری مخالفت کرتا ہے, تو پھر خدا کی مدد تمہارے ہمراہ ہے. یہ اہم بات. اور اگلا جملہ, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اور تم میں سے اکثریت کیا ہے, یعنی اہل کتاب تمہاری اکثریت کیا ہے؟ فاسقین ہے, یعنی ان میں سے اچھے افراد, دیندار اور مومنین افراد. یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو وہ آیتیں بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ جس میں اہل کتاب کی تعریف بھی کی گئی ہے انہیں ان میں سے کچھ افراد کی, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا کہ سب کے سب ہی ایسے ہیں, لیکن وہ لوگ اقلیت میں ہیں, مائنورٹی میں ہیں, اور کافی زیادہ مائنورٹی میں. اکثریت جو ہے ان کی وہ فاسقین ہیں. اور فسق کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فسق کا معنی کیا ہوتا ہے, کہ جو لوگ اپنی حدوں کو توڑ کر یا دین کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑ کر تجاوز اختیار کریں یا باہر نکل جائیں, باؤنڈریز اور لمٹس کراس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں. تو ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو دین کی حدوں کو توڑ کر باہر نکلی ہوئی ہے, دین کی حدود میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے بغض رکھتا ہے یا ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کا جواب دینا لازمی ہے. اب یہ مشکل بات آ گئی نا, اب یہ ہمارے لیے مشکل بات آ گئی. اور اگلی آیت ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ قل, جی آپ یہ بھی کہیے. کن سے کہیے؟ جو تم سے اس قسم کے رویے رکھتے ہیں, یعنی پہلے کہ تم کس وجہ سے ہم سے ناراض ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں, جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہوا, اور یہ قرآن کی بہت شدید فرمائش ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, ٹھیک ہے, والمؤمنون کلنا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, کتبہ پلورل ہے, رسلہ پلورل ہے. تو تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان رکھنا اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، ارسپیکٹیو آف کہ پچھلی امتیں آپ کو کیا بولتی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ ہمیں برا بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں، اس کا اس ایمان پر یعنی گزشتہ انبیاء اور کتابوں پر ایمان لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب جواب بتایا جا رہا ہے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ تمہاری نظر میں خراب کیا ہے، یعنی کس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہو، ہمارے ایمان کی وجہ سے ناراض ہو، آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بری چیز کی، تم ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو، آؤ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں اس بات کی، اس چیز کی جو اس سے کہیں زیادہ بری ہے، وہ کیا ہے، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی. اور یہ بھی سورہ مائدہ کی آیتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل اور یہ لوگ ہیں، ان پر حضرت داؤد کی زبان سے یا انبیاء کی زبان سے لعنت بھی ہے، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے کچھ کو بندر کی شکل میں اور کچھ کو خنزیر کی شکل میں مسخ کیا. سخت جواب ہے یا نہیں ہے، سخت جواب ہے یا نہیں ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اصل میں برا ماننے کے لائق کون سی چیز ہے، کس سے مغضوب علیہم کس پر ہونا چاہیے، بغض کس سے رکھنا چاہیے، وہ لوگ کے جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر غضب کیا، جن کو مختلف جانوروں کی شکل میں مسخ کیا، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ کے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یعنی تم میں سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر طاغوت کی بندگی کو اختیار کیا، یہ ہیں قابل لعنت اور قابل نفرت اور قابل بغض. اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل، وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ رستے سے بہت زیادہ ہٹے ہوئے اور گمراہ ہیں. اب جیسے میں کہہ رہا تھا نا، بہت ساری چیزیں نان پریکٹیکل ہیں، اب دمی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم کیا جواب دیں گے. اگر مثال کے طور پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ہاسٹیلٹی کو دیکھتے ہیں یا دشمنی کو دیکھتے ہیں، بغض کو دیکھتے ہیں، تو اب مسلمانوں میں تو ایسا کوئی دم نہیں ہے کہ جو اس قسم کی بات کر سکے یا اس طریقے سے جواب دے سکے. اور یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی، ہم نے جب ایک دفعہ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی تھی، تو وہاں بھی میں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ دشمنان خدا کے مقابلے میں جھکنا اور نرم پڑنا، یہ خدا کی نظر میں جرم ہے. اور اس بات کو بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے، ہر ایک ریسپیکٹیبل ہے، ہر ایک کی ریسپیکٹ کر لو، ہر ایک سب کو صحیح مان لو، صرف طریقوں کا فرق ہے، یہ بھی طریقے صحیح ہیں، وہ بھی طریقے صحیح ہیں، یعنی بندگی یہ طاغوت بھی صحیح ہے، بندگی خدا بھی صحیح ہے، سب ریسپیکٹیبل ہیں اپنے اپنے مقام پر. تو یہاں پر اسی چیز کو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ رفتہ رفتہ ان ٹریکس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ، اور اس میں تقریباً جو لوگ مسلمان ممالک ہیں ان میں بھی بہت بڑی اکثریت ایسے ہی ہو چکی ہے، کہ یعنی اب وہ بات کہ جسے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، خدا میں یا خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے بغض، یہ ایمان کی اہم ترین علامت ہے. اب یہ تقریباً اس کنڈیشن کو فلفل کرنا یا تو ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے یا ہماری توجہات سے باہر نکل چکا ہے. ٹھیک. وَإِذَا جَاءُوكُمْ, اب یہ دیکھ لیں, یہ دو آیتیں پڑھ کے اب ہمارا ٹائم, کیونکہ تھوڑا سا ہم 20 منٹس کا بریک لیں گے, بس یہ دو آیتیں پڑھ کے ہم پھر انشاءاللہ روکتے ہیں فار 20 منٹس. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اہل کتاب, کہتے ہیں ہم ایمان لائے یا ہم ایمان والے ہیں, وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, لیکن خدا کیا بتا رہا ہے مسلمانوں کو, یہ کفر کے ساتھ تمہارے پاس داخل ہوتے ہیں اور کفر کی ہی حالت میں تمہارے پاس سے نکلتے ہیں. کفر کی حالت میں ہی یہ تمہارے پاس داخل ہوتے ہیں اور کفر کی ہی حالت میں تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں. اس صفت کا کیا نام ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے؟ نفاق. پہلی کوالٹی کیا ہے ان میں؟ منافقت. ٹھیک ہے, اذان شروع ہو گئی ہے تو اب ہم روکتے ہیں انشاءاللہ. آفٹر 25 منٹس ہم پھر جوائن کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, تو ہم بات کر رہے تھے اہل کتاب کے حوالے سے کہ ان کا کیا رویہ, کیا طریقے, کیا سنتیں, کیا روش ہے ان کی زندگی میں. تو آیت نمبر 61 کو میں تلاوت کر رہا تھا سورہ مائدہ کی, کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ, کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں, قَالُوا آمَنَّا, ہم تو وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ شو کرتے ہیں اپنے ایمان کو, ڈسپلے کرتے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, لیکن خدا یہ بتا رہا ہے کہ وہ جب داخل ہوتے ہیں تو کفر کے ساتھ اور جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو اسی کفر کو لے کر باہر نکلتے ہیں. یعنی اندر سے اپنی ذات میں, اپنے باطن میں یہ مکمل کفر ہیں. کفر کا مطلب کہ یہ اس دین کی کہ جو رسول خدا پیش کر رہے ہیں, اس دین کے بالکل یہ منکر و کافر ہیں. اور اپنی زبان سے, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور دین خدا پر ایمان لائے. تو واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, تو یہ ان کی پہلی خرابی اور جو بدترین صفت ہے, اور وہ صفت کیا ہے؟ منافقت, نفاق, یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. اور کیا ہے؟ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور تم ان میں ان کی اکثریت کو دیکھو گے. تَرَى یعنی تم دیکھو گے, كَثِيرًا مِّنْهُمْ, ان میں سے بکثرت لوگوں کو کیا دیکھو گے؟ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یسارعون, یہ لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے, جیسے سورہ آل عمران میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. تو سارعوا یعنی ہمارے اس میں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اسراع یعنی ایکسلریٹ, انکریز یور اسپیڈ, جلدی کرو, تیزی سے آگے بڑھو. تو یسارعون, یہ کس چیز کی طرف تیزی سے دوڑ کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں؟ فل اسم, گناہ میں, والعدوان, اور زیادتی میں. زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہی جو ان کی عادت ہے کہ ہر چیز میں یہ اپنی حدوں سے باہر جاتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز میں یہ دینی حدود کی اور قیود کی پابندی نہیں کرتے. ٹھیک, یعنی دین نے جو حدیں بیان کی ہیں ان سے یہ باہر نکلتے ہیں. ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے. تو نمبر ٹو, دوسری صفت ان کی کیا ہوئی منافقت کے بعد؟ گناہ میں اور دین کی حدوں سے باہر نکلنے کے معاملے میں یہ بڑے تیز ہیں. اور اس کا جو
अगर आप देखें तो उसके साथ जो पैरेलल आर्गुमेंट बनता है वो क्या बनता है कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करने और दीनी उसूलों की पाबंदी करने के मामले में ये बिल्कुल सुस्त है। इस्म और उद्वान में ये बड़े तेज रफ्तार हैं, लेकिन उसके बरक्स जो चीज़ है उसमें इनसे कुछ नहीं होता। और सूरह मायदा की ही आयत है, इन द बिगिनिंग तआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान। मुसलमानों को जो खुदा ने नसीहत की है कि बिर यानी नेकी और तकवा के काम हो तो एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ो, तआवुन करो, कोऑपरेट और एसोसिएट करो, वला तआवनु और एक दूसरे के मुआविन और मददगार नहीं बनना, बिल इस्म वल उद्वान, इस्म और उद्वान के मामलों में। यानी हर जगह पर यह नहीं है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है और आप उसके मदद करने खड़े हो जाएं। तो तावुन कब होगा, जब बिर और तकवा के मामलात होंगे, इस्म और उद्वान में कोई तावुन नहीं है। तो तुम इनकी अक्सरियत को इन मामलात में तेजी से आगे बढ़ते हुए देखोगे। दो बातें हो गई, वअक्लहुम सुहत, और इन्हें क्या देखोगे, सुहत खाते हुए, सीन हा ते, और इसकी इसकी आराब क्या है, इसकी हरकतें क्या है। सीन पर वम्मा है, पेश है, हा पर साकेना है और ता पर जबर है। सुहता सुहत, इसका मतलब क्या होता है, इसका बाज़ोकात तर्जुमा किया जाता है कि हराम खाने वाले। अकल तो आपको पता है, उकल खाना, ईट, हराम खाने वाले, लेकिन इसका एग्जैक्ट तर्जुमा ये नहीं बनता है सुहत का। सुहत का तर्जुमा ये बनता है कि वो माल जो राह हराम से हासिल किया गया है। तो अक्ल है वो सुहत का मतलब हराम खाना नहीं है, यानी इसका मतलब शराब पीना नहीं है या खिंजीर खाना नहीं है, बल्कि वो माल जो राह हराम से कमाया या हासिल किया गया हो उस माल का खाना है। ठीक है, तो ये फर्क है। और तर्जुमों में बाज़ औक़ात ये गड़बड़ है कि वो कहते हैं हराम के खाने वाले, नहीं हराम खाने वाले नहीं है, बल्कि सुहत का माना यह है कि ये पहले हराम के रास्ते से माल कमाते हैं और फिर उसको खाते हैं। और हराम के रास्ते से माल कमाने के जो मतलब इंस्टेंसेस हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी हराम शय को फरोख्त करके कमाना। ठीक है, यानी आप ट्रेड लॉफुल है लेकिन शराब की दुकान खोली हुई है या पोर्क की दुकान खोली हुई है या इस किस्म की चीजें बेच रहे हैं। एक ये है कि जाहिरन वो कहें जी बिल्कुल लॉफुल ट्रेड है, लेकिन हराम शय को फरोख्त करना यह सुहत में आ जाएगा, हराम माल में आ जाएगा। या इसी तरीके से हराम काम करके जो माल कमाया गया हो, यानी वो काम किया गया हो, बिल्कुल ठीक किया गया हो, लेकिन वो काम खुद हराम है, सही है, उससे जो माल कमाया जाए वो सुहत में आ गया। उसके बाद जैसे इंसान अपनी कमाई में हराम चीज को शामिल कर ले, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है सूद, कि आप कमा ठीक रहे लेकिन उसमें क्या चीज शामिल हो गई, सूद शामिल हो गया, रिश्वत शामिल हो गई, ये गया, ये माल भी सोहत में चला गया। और चौथी चीज जो रिवायात में आई है आइमा अलैहिस्सलाम की, वो ये है कि जो अमवाल मुस्लिमीन है या खुम्स है, कि जिस किस्म के अमवाल को खर्च करने का इख्तियार और अथॉरिटी इमाम के पास है या हाकिम शरा के पास है, उसमें से खुर्द बुर्द करके और अपनी मर्जी से यूज कर लें, ये भी माल हराम है। यानी अगर खुम्स का जो पैसा है, खुम्स के पैसे में से अभी अगर हमारे पास ज़ाहिरन इमाम अलैहिस्सलाम नहीं है تو بہرحال ہمارے پاس وہ پوری چیزیں آؤٹ لائن ہیں کہ کہاں پر اس کو جانا ہے، کس جگہ پر اس پیسے کو خرچ ہونا ہے. اس میں کوئی اپنی مرضی سے، اپنی ذات کے لیے، اپنی پسند، اپنی ناپسند کرے، یہ بھی مال حرام ہے. تو سحت کے معنی سمجھ گئے نا؟ سحت حرام کھانا نہیں ہے، بلکہ سحت کا معنی یہ ہے کہ وہ مال جو حرام رستوں سے کمایا گیا ہو اس کو کھانا. تو یہ کچھ ایگزامپلز بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ مال اور کمائی جو ہے وہ حرام کیسے ہو جاتی ہے، سحت کیسے بن جاتی ہے. یہ ان کے کام ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، یہ ان کے کام ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے، ان کی زندگی. تو یہ نا یہاں سے دیکھیں، ہمیں جو ہے نا ایک بات بہت، جسے کہتے ہیں کہ بڑی اٹھ کر ہمارے منہ پر آ رہی ہے ان بیانات سے، وہ کیا آ رہی ہے کہ ظاہری عبادات اور ظاہری دعوے ایمان کے وہ حقیقتاً خدا کی بارگاہ میں زیرو ورتھ رکھتے ہیں، اگر فقط وہی ہوں، یعنی ان عبادات کا اور اس ایمانی دعووں کا اثر ہماری زندگی پر نہ پڑے اور اس پر مرتب نہ ہو. اور جب نفاق کا جو بیان قرآن کریم میں اتنی زیادہ مرتبہ آیا ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں، اس کی تہ میں جائیں، تو وہاں بھی آپ کو خدا کا ایک بہت ہی واضح پیغام نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ خدا یہ ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم واقعاً مومن ہو تو تمہارے قلب میں اور تمہارے باطن میں کوئی خرابی موجود نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ بار بار آپ دیکھیں، ابھی انشاءاللہ میں آگے مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا. اور جو قرآن کریم کا بڑا امیزنگ اسپیکٹ ہے کہ کوئی بھی، اگر یہ الہی صحیفہ نہیں ہوتا نا، تو اس الہی صحیفے میں میں آپ کو یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی منافقت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اگر یہ خدائی کلام اور کتاب نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی اپنے گروپ کی منافقت سامنے لاتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی کرتا ہی نہیں ہے کام. اہل کتاب کی منافقت کے بارے میں ضرور باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے رائیول تھے ان کے نفاق کو ہائی لائٹ ضرور کیا جاتا، مسلمانوں کی منافقت کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کہیں بھی. سورہ منافقون کس کی منافقت پر ہے؟ مسلمانوں پہ نہیں، غیر مسلموں پہ نہیں، مسلمین کے اندر جو منافقین تھے ان پر ہے پوری سورہ منافقون. تو یعنی منافقت کی صفت کو جب خدا اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے نا، چاہے اہل کتاب میں ہوں چاہے مسلمانوں میں ہوں، تو اس سے ایک بڑا کلیئر میسج ہمارے پاس آتا ہے کہ خدا کی نظر میں باطن کی طہارت اور ستھرائی اور ظاہر اور باطن کا میل اور ملاپ بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی خدا کو جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. تو یعنی خدا کفر کو منافقت پر ترجیح دینے کو تیار ہے، کہ کم از کم یہ وہ تو ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ جب نفاق کے حوالے سے جب ساری باتیں اتنی زیادہ آتی ہیں نا، تو اس میں خالی ایک صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بہت گہرا اور اہم میسج ہے کہ جس میں دو پہلو پوشیدہ ہیں، کہ باطن کی طہارت انتہائی ضروری اور اہم ہے، اور ظاہر اور باطن کی ہم آہنگی، یہ دو چیزیں خدا کی نظر میں بے انتہا اہمیت رکھتی ہیں. اور اگر یہ نہیں ہو، ان میں کوئی سلیکنس ہو یا خرابی ہو، تو پھر وہ سارا کا سارا دین جو ہے نا، بس وہ پھر اس میں کچھ نہیں بچا، ٹھیک ہے. اور پھر گناہ، اور ایک اور بات ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے، دین کی حدود کی پابندی کرنا. ٹھیک ہے نا, آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا, عدوان, فسق, فجور, ان تمام کی تمام صفات کا بھی خدا نے کتنی زیادہ مرتبہ ذکر کیا. دین کی حدود کی پابندی کرنا, یعنی کہ اگر ہم دین کی حدود کی پابندی کرنے کا ذکر کریں تو ہمارے سامنے کیا آ جاتا ہے؟ حرام, حرام اور مکروہات. کیونکہ دین کی جو باؤنڈریز کھینچتی ہیں کہ جن کو توڑنے کی بنا پر انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے, وہ حرام سے ڈیفائن ہوتی ہیں, وہ باؤنڈریز حرام سے ڈیفائن ہوتی ہیں. اور اگر آپ زیادہ اچھے معیار کے مومن ہیں تو مکروہات سے ڈیفائن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم عام مسلمان ہیں تو وہ باؤنڈریز حرام سے, محرمات سے آتی ہیں. اور اگر ہم اچھے معیار کے مومن ہیں, کیونکہ مومن سے اس بات کی توقع رکھی نہیں جا سکتی کہ وہ حرام کی طرف جائے گا, یہ توقع مومن سے ہوتی ہی نہیں ہے. تو مومن کے لیے جو باؤنڈریز ہیں کہ ان سے باہر نہیں نکلنا, وہ مکروہات سے ڈیفائن ہوتی ہیں. تو اس کی کتنی اہمیت ہے خدا کی نظر میں, ٹھیک ہے, گناہ اور حدود سے باہر نکلنا. اور پھر تیسری چیز کیا سامنے آئی, اکلہ مسحت, کہ جو تم کماتے ہو, جو تم کماتے ہو, ارن کرتے ہو. کیونکہ جو ہم ارن کرتے ہیں نا, دیکھیں ہمارے پاس ارننگ کے حوالے سے جو مین ہمارا کنسیپٹ آتا ہے کہ کمائی سے ہم رزق فراہم کرتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کمائی میں حرام ہے تو وہ رزق خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, درست ہے. لیکن دوسرا پہلو جو ہے نا, وہ ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب انسان حرام سے کمانے پر جاتا ہے, اس طرف متوجہ ہوتا ہے, تو وہ معاشرے کو بھی فاسد کر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہوتی ہی نہیں ہوتی. حرام کمائی, یعنی مثلاً سود, مثلاً رشوت, مثلاً جھوٹ, مثلاً شراب اور حرام چیزوں کا کاروبار, اس کی بنا پر معاشرہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا, یا معاشرے میں اچھائی پھیلے گی یا معاشرہ نیوٹرل رہے گا, خرابی آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ پہلو ہماری نظر سے بالکل اوجھل رہتا ہے. وہ درست ہے کہ وہ مال حرام اور خراب مال جو ہے وہ رزق جب انسان کنزیوم کرتا ہے اس کے, لیکن یہ اس کے ایکول کوئی کم امپورٹنٹ برائی نہیں ہے جو مال حرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. معاشرے کا فاسد ہونا, معاشرے کا فاسق ہونا, یہ بھی مال حرام کے کمانے سے یہ چیز کنیکٹڈ ہے. تو یہ تین خرابیاں ہیں جو خدا ان کو آئیڈینٹیفائی, یعنی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے. یہ تین کام ہیں. اور ہمیں کیوں آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے, بہت بہت اہم جملہ ہے, کہ جن اعمال پر خدا نے تم سے پہلوں کو عذاب دیا, انہی اعمال کے کرنے پر خدا تم سے راضی نہیں ہو سکتا. کہ جن حرکتوں سے, جن جس کردار کی بنا پر تم سے پہلے والوں پر خدا غضبناک ہوا اور ان کو سزا دی, وہی کام تم کرو گے اور اس کے بعد یہ توقع رکھو گے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, سنت الہی ہے جو زندگی کے نظام میں جاری ہو ساری ہے. خدا کا کوئی نہ فیوریٹ ہے, نہ خدا کے پاس پریجوڈیسز ہیں, نہ پریفرنسز ہیں. سنت الہیہ ہے جو پوری زندگی میں جاری ہے. تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اہل کتاب کے ذریعے سے؟ کیا بتا رہا ہے؟ سنت خدا بتا رہا ہے. کہ سنت خدا یہ ہے کہ جو یہ حرکتیں کرتا ہے وہ خدا کے فیور سے گر جاتا ہے. اور اگر ویسے آپ دیکھیں, مطلب انصاف کی نظر سے دیکھیں, بنی اسرائیل سے زیادہ ظاہراً خدا کے فیور آئیں کسی قوم کے پاس, ظاہراً بنی اسرائیل سے زیادہ, اور خود قرآن میں فضل ناہم علی العالمین کہ بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی, یہ نعمت دی وہ نعمت دی, سورہ بقرہ میں پوری گنتی ہے ان نعمتوں کی کہ کیا کیا کیا, دریا میں سے رستے بنا دیے, پتھروں میں سے چشمے جاری کر دیے پانی کے, من و سلوہ نازل کر دیا, لگاتار انبیاء بھیجے ان کے اندر, ٹھیک ہے, حکومتیں دیں ان کو دنیا کی. تو اس کے بعد بھی جب انہوں نے یہ حرکتیں کی, ٹھیک ہے, کیا 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 حشر نہیں ہوئے ان کے, کس کس طریقے سے وہ پنش نہیں کیے گئے, بدترین عذاب کا شکار ہوئے. تو یہ کوئی دوسرا کیسے اس بات کو توقع کر کے بیٹھ جائے گا کہ ہم بھی وہی کام کریں گے, اور خدا نے ان کو تو وہ سب کام کرنے پہ سزا دے دی اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لبئس ما کانوا یعملون, کتنا برا ہے جو یہ عمل کرتے رہے ہیں. تو یہاں زور کس پر ہے؟ فسق و فجور کہاں پر ہے؟ عمل میں, ٹھیک ہے, اعمال, یعنی اعمال کا صحیح ہونا لازم ہے. تو زبانی ایمان کے دعوے بغیر صالحیت عمل کے قابل قبول نہیں ہے, اور آن ٹاپ آف اٹ طہارت باطن, آن ٹاپ آف اٹ طہارت باطن. اچھا, اب اگلا جملہ کیا ہے, یہ بھی بڑا جیسے کہتے ہیں بہت پنچنگ سینٹینس ہے, آیت نمبر 63, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اور اس سے زیادہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ یہود کے بارے میں زیادہ ہے, ویسے تو اہل کتاب ہے, کیونکہ حبر جو ہے, حبر یہ احبار, یہ یہودیوں کے مقدس جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کا لقب ہے. لولا ینہاہم, کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کر رہے تھے منع, نہیں نہیں نون ہاں اور یہ, کیوں نہیں روک رہے تھے, کون نہیں روک رہے تھے ان کو, یعنی جو لوگ یہ سارے کام کر رہے تھے. تو معاشرے کی اکثریت اسم عدوان اور عقل ہم و سحت میں مشغول ہیں, ان کو کیوں نہیں روک رہے تھے؟ ربانیون, جو ان میں رب والے لوگ تھے, پوری کی پوری امت تو فاسق و فاجر نہیں تھی. ان اعمال سے ان کے ربانی اور احبار, احبار جیسے میں نے کہا نا, جو مقدس افراد ہوتے ہیں, حبر اور احبار اس کی جمع ہے, کہ ان کے جو مقدس افراد تھے اور ربانی یعنی رب والے لوگ تھے, وہ ان کو کیوں نہیں روک رہے تھے, کس چیز سے نہیں روک رہے تھے؟ عن قولہم الاثم واکلہم السحت, گناہ کی باتوں سے اور مال حرام کے کھانے سے. یہاں پر تھوڑا سا خدا نے قول, یعنی اثم کے ساتھ قول کا ورڈ یوز کیا ہے, کہ ظاہراً قول کا مطلب ہے جیسے گناہ کی باتیں, لیکن قول فقط باتوں کا نہیں مطلب ہوتا ہے, قول سے وہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ان سے ایکسپریس ہوتا ہے, ان سے باہر آتا ہے. ان کے گناہوں سے اور مال حرام کھانے سے کیوں نہیں روک رہے تھے؟ تو اب یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی, ٹھیک ہے, کس پر ذمہ داری آ گئی؟ کہ ہر معاشرے میں, اور خاص طور سے ان معاشروں میں کہ جن کو خدا نے دین دیا ہے, کتاب دی ہے, ان معاشروں میں کچھ نہ کچھ علم والے لوگ ہوتے ہیں, معرفت والے لوگ ہوتے ہیں, اپنی عبادت کی بنا پر جو لوگ ایک تقدس پیدا کرتے ہیں, جو ربانی ہوتے ہیں, خدائی, یہ سب لوگ ہوتے ہیں, اگرچہ کہ کم کم کوانٹیٹی میں ہو, لیکن ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ فسق و فجور کی راہوں بجاتے ہوئے دیکھیں, گناہوں میں مبتلا دیکھیں, مال حرام کھاتے ہوئے دیکھیں, ان کو روکیں, نہی از منکر، یعنی یہ نہی از منکر. تو جیسا ہم نے ابھی محرم کے اس میں بھی عرض کیا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے کا جو جملہ ہے مدینہ سے نکلتے ہوئے کہ میں اپنے جد کی امت میں طلب اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور کس بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں. تو اب یہ علماء اور ربانیین اور اہل اللہ کی بہت بڑی، جیسے وہی میں نے کہا ابھی آپ کو کہا نا کہ یہ دین کے اندر یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ خود اپنی عبادت اور اپنی نیکیاں کر کے نکل جائیں اور کہیں کہ جناب دین کا میں نے سارے تقاضے پورے کر دیے. اس قسم کی کوئی پروویژن دین میں رکھی ہی نہیں گئی ہے. اگر نیک افراد لوگوں کو متوجہ نہیں کریں گے، اگر وہ معاشرے میں امر بالمعروف و نہی از منکر کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے خدا نے کہا تھا لبئس ما کانوا یعملون، یہ لوگ کتنا برا عمل کر رہے ہیں. ان کے لیے کہا لبئس ما کانوا یفنعون، کتنی بری چیز یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں. صنعت یعنی مینوفیکچر کرنا، صنعت یعنی بنانا، یہ اپنے لیے کتنا برا مستقبل مینوفیکچر کر رہے ہیں. تو بات آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، ابھی یہ سارا ہم اب اس پہ آرام سے خوش ہو کے بیٹھ جائیں بھائی یہ ساری باتیں تو جو ہے نا یہودیوں کے لیے ہو رہی ہیں، یہ سارے کا سارا ذکر تو ہے، یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں کیا بات عرض کی، یہ ذکر ہے سنت الہی کا. یہ خدا کیا بتا رہا ہے؟ وہی امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ ہم نے ایک قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم تمام اقوام کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، اسی طریقے سے ڈیل کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارے طریقے کچھ اور ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، درست. تو ان باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. قرآن کریم میں ان تمام باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے اہل اسلام ہوشیار خبردار. تو بات واضح ہو گئی کہ عوام یہ سب کام کر رہے ہیں لیکن علماء، ان کے جو علماء اور احبار تھے، ان کے جو بزرگان تھے، ان کے جو واقعاً ربانی تھے، وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے کہ لوگوں کو ان حرکتوں سے روکے. تو لوگوں کے اعمال برے تھے، یہ اپنا نصیب پھوڑ رہے تھے. لبئس ما کانوا یفنعون، کتنی بری صنعت ہے جو یہ کر رہے ہیں، کتنی بری مینوفیکچرنگ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا کہ یہود کی اب خاص طور سے بات آ رہی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولتن، یہود کیا کہتے ہیں، یعنی یہود صحیح ہے نا، یہود ذہن میں رکھیے گا، اب یہ بنی اسرائیل نہیں، یہود جو پوری قوم ہے یہود. بنی اسرائیل تو خاص طور سے اولاد یعقوب علیہ السلام، وہ بھی تقریباً یہی قوم ہے، لیکن قرآن کریم نے یہود اور بنی اسرائیل کو الگ الگ، یعنی مثال کے طور پر کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے یہودیوں کو فضیلت دی. جب بھی فضلناہم علی العالمین ہے نا، تو وہ بنی اسرائیل کے لیے، وہ یہود کے لیے نہیں ہے کہیں بھی. اور زیادہ تر مذمت کے جب عنوان سے بات آئی ہے تو وہ کس کی ہے؟ یہود کی، کا اس میں لفظ زیادہ ہے. تو یہود کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولتن، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اور اس کے مفسرین نے مختلف، مطلب چار پانچ وجوہات بیان کی ہیں، مختلف لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں کہ ید اللہ مغلولتن، خدا کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے. ایک تو پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خود ان پر کوئی اکنامک ہارڈ شپس اگر آ گئی ہوں اور اس میں ان کو مدد نہ ملی ہو، مشکل میں آ گیا ہوں، یا دوسرا یہ کہ ابتدائی ایام میں مسلمان اکنامیکلی اور فائنینشیل مشکلات میں تھے، تو یہ ان کا تنزیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم تو بہت خدا کے طرفدار بنتے ہو، خدا کے قریبی بنتے ہو، لیکن خدا تمہارے مالی مسائل بھی نہیں حل کر سکتا، خدا تمہاری مالی مشکلات بھی نہیں حل کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف وجوہات کی بنا پر، یا یہ شکایت کے سینس میں یہ جملہ ہے یا طنز کے سینس میں یہ جملہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کا بھی خدا کی طرف سے بہت سخت جواب آیا کہ غلت ایدیہم، نہیں بلکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اپنے ہاتھ بندھے ہوئے سے کیا مطلب ہے کہ یہ انتہا درجے کے بخیل ہیں، ان سے کچھ نہیں نکلتا ہے، سخاوت اور مدارات ان کو چھو کر نہیں گزری ہے ان لوگوں کو، ان کے خود اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، بلکہ خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بست ہیں، مبسوطتان، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر ان پر، انہی ساری باتوں کی بنا پر یہود پر کیا ہے ان کے درمیان، اب آپ اس عذاب پہ غور کریں، میں آج یہیں پر رکتا ہوں انشاءاللہ، کہ اب یہ خاص طور سے یہود کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 64 میں، کہ یہ خدا کے بارے میں، اور اس میں جو یہ جملہ ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کیا سینس فیل ہوتا ہے؟ مطلب کس قسم کی قوم ہے؟ اس سے ہم قوم کے کیریکٹر کا اندازہ کر سکتے ہیں اس جملے سے؟ ایک تو یہ کہ ظاہر بین ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بین ہے، اور
یعنی ذرا سی مصیبت پڑتی ہے یا کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے اس کا بلیم۔
اور ایک دیکھیں، ایک اور بات بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، وہ ہے خدا کی بارگاہ میں یا خدا کے حضور میں ادب۔ یعنی ہم لوگ ہر گھٹیا انسان کی ریسپیکٹ کرنے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، جس میں نے کہا نا کہ جتنے جن چیزوں کی قطن کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، یعنی ایون ہیومن مورل ویلیوز میں بھی ریسپیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے شیطانی مقاصد کے لیے ریسپیکٹیبل بنا دو۔ اصل ریسپیکٹ کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت فقط ان کی ہے، حقیقتاً فقط ان کی ہے کہ خدا اور رسول اور مومنین کی عزت ہے، باقی جو اس کے دائرے سے باہر ہے وہ لائق عزت نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایسی اور باتیں ان کی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا ایمان، ایک تو یہ ہے کہ خالی ظاہری چیزوں پہ چلتا ہے کہ ان کے مال آئے گا ان کے پاس، ان کے پاس مادی آسودگی اور خوشحالی ہوگی تو خدا بہت اچھا ہے، اور جہاں اس قسم کے مسائل، کوئی فائنینشیل کرنچ آنا شروع ہوا تو جناب خدا پہ برا ہو گیا۔ اور یہ نہیں کہ آپ دل میں خالی سوچ رہے ہیں، بلکہ اتنی جسارت ہے کہ زبان سے بھی بول رہے ہیں، کہ اس بے ادبی اور یعنی بےہودگی کے درجے پر بھی ہیں۔ تو یہ کیریکٹر ہے آف دا نیشن، یہ کیریکٹر ہے اس قوم کا کہ جن کو خدا نے کہا یہود، کہ یہودی اس کردار کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ اس پر غور کیجئے کہ اب ان پر کیا آیا، ٹھیک ہے، ان پر اب کیا آیا خدا کی طرف سے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر مسلمانوں میں بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی تو وہی سب کچھ آئے گا، پھر اسی قسم کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. پہلی چیز کیا آئی کہ ہم نے ان کو زیادتی کر دی, ان میں بڑھا دیا, طغیانم و کفرا. یعنی یہ لوگ کیا ہوئے, ان کے اندر بہت سارے لوگ پھر کس چیز میں آگے بڑھتے چلے گئے, طغیانی اور کفر میں, سرکشی اور کفر میں آگے بڑھتے جائے. اور یعنی شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگے کہ خدا کیوں اس کو بڑھا رہا ہے ان کے درمیان. ایک قوم ہے, خدا سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ایک قوم میں, لوگوں میں کیا چیز بڑھائے گا؟ ایمان اور ہدایت بڑھائے گا, اچھائی بڑھائے گا, تقویٰ بڑھائے گا. لیکن خدا اس قوم میں کس چیز کو اور اضافہ دے رہا ہے, کس چیز میں انکریمنٹ کر رہا ہے؟ طغیانی اور کفر میں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان میں فساد بڑھے گا. وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور ان میں کیا ڈال دیا؟ عداوت, باہمی عداوت اور بغض. یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے ہیں. اور یہ عداوت اور بغض الی یوم القیامہ ہے, اور یہ ہر وقت کسی نہ کسی فتنے میں پھنسے رہیں گے. اور اگر یہ اس کو, اس فتنے یا جنگ کی آگ کو بجھانے کی بھی کوشش کریں گے تو اس کو خدا اور اوپر لے آئے گا, اس کو بجھنے نہیں دے گا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ خالی زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جتنے بھی امور ہیں, اب آپ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی بھی انفرادی بات ہے؟ کوئی بھی انفرادی بات ہے؟ سب کے سب کیا ہیں؟ پورے قومی اور اجتماعی امور ہیں. اور جب یہ قومی اور اجتماعی امور سامنے آتے ہیں تو اس کے افیکٹ اور امپیکٹ کی وجہ سے آپ کے انڈیویجول میٹرز جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہوتے. تو اس بنا پر ہمیں ان تمام چیزوں کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا ہے. یعنی ہمیں یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ جی میں تو اپنے گھر میں عبادات کر رہا ہوں, میں تو اپنی جگہ بڑا نیک انسان بنا ہوا ہوں, میں تو اچھائیاں کر, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بالکل بھی, اس سے پرابلم سالو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ امر بالمعروف پہ جا رہی ہے, نہیں از منکر پہ جا رہی ہے, ادب مع اللہ پہ جا رہی ہے, دین, تقویٰ, اس کی اخلاقی اقدار ان دا سوسائٹی, معاشرے میں انکلکیٹ کرنا, اجتماعی سطح پر ان کو نافذ کرنا, تب جا کے فائدہ ہے. اور پھر اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان یہودیوں نے یہ سارے کام کیے تو اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ایمان اور تقویٰ کی ہدایت کے بجائے کفر و طغیان ملا, کیونکہ یہ اہل فساد ہیں. تو یہ خدا نے ان کے لیے ہر وقت جنگ اور فتنے کی کوئی نہ کوئی آگ رکھی ہوئی ہے کہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے, ہر وقت کسی نہ کسی ایسی مشکل میں پڑے رہیں گے. اور ان کے آپس میں یہ کبھی بھی متحد نہیں ہوں گے, ایک جگہ پہ نہیں آئیں گے. اور یہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس دن بھی مسلمان متحد ہو گئے, وہ اس والے فیکٹر کو نا بالکل اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے. یعنی ہمیں بعض اوقات یا کوئی ہم سے یہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے کہ نہیں جی وہ تو بڑے وہ ہیں, پاورفل ہیں. جس دن بھی مسلمان متحد ہو گئے, یعنی ان کا آپس کا تفرقہ, ان کے آپس کا انتشار اور خرابی کس وجہ سے آؤٹ آف فوکس ہو گئی ہے؟ مسلمانوں کے تفرقے اور انتشار کی وجہ سے. ورنے کے بعد بالکل کھل کے اور ایزیلی مطلب وہ اپیرنس میں آ جائے گی کہ یہ جو قول قرآن ہے یہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, کہ یہ ہرگز ہرگز ان کے اندر انتشار ہے, ان کے اندر عداوت اور بغض ہے, اور ان کے لیے خدا کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ جو ان کو انٹیگریٹ کرے اور ان کو کنسمیٹ کرے اور ان کو ایک معاشرے اور ایک معاشرتی اعتبار سے مضبوط کرے. ٹھیک ہے, اور پھر دوسری طرف بات یہ کہ اگر مسلمان یہی سب حرکتیں کریں گے جو ان کے لیے ان لسٹ میں بتائی گئیں تو کیا ہوگا؟ پھر آپس میں عداوت, بغض, جھگڑا, انٹرنل فساد, آپ کے معاشرے میں طاغی اور کافرانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی اکثریت, پھر یہ سب ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس سے یہاں سے پھر آگے اس گفتگو کو اگلی دفعہ بڑھائیں گے. تو یہاں تک آج رکھتے ہیں بات کو. اللہم صل علی محمد و آل محمد.